السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی آواز کم ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی آواز کم ہے کیا؟ میں ایک تھوڑی سی مختصر بات پیش کروں گا, اور اس وقت آپ سے وہ شخص خطاب کر رہا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. لیکن اس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان ہوا تھا, تو ایک ناساز آدمی اس وقت آپ کو ساز سنائے گا. اس کے بعد میرا پوتا مولانا ابراہیم, مولانا حافظ ابراہیم صاحب کو سنائیں گے آج. ایک مرض اتنا عام ہے, الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى, اما بعد, فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا, الغیبۃ اشد من الزنا. اور دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کے سامنے غیبت کی جائے, من اغتیب اخوہ المسلم, کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک راز کو آؤٹ کیا, اور مجھ کو بھی یہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا, اور وہ قسم کھا لے کہ یقیناً اس کے اندر یہ مرض ہے, یہ گناہ ہے, تو بھی غیبت حرام ہے. اگر وہ مرض نہیں ہے, وہ عیب نہیں ہے, تو بہتان ہے. دو اصطلاح سمجھ لیجیے, اگر کسی کو جھوٹا الزام لگا کر اس کی رسوائی اور برائی بیان کی, کذب, جھوٹا, یہ بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں کہ سچی عیب کو, سچے عیب کو بیان کرنا. اور غیبت کے حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت عظمیٰ کا یہ عکاس ہے. جیسے بیٹے کو, اے کسی کا بیٹا نمازی نہیں ہے اور ابا اس کے کان اہنچتا ہے, گوش مالی کرتا ہے, سزا بھی دیتا ہے, لیکن اگر ہوٹلوں میں جگہ جگہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے اس کے بیٹے کے لیے آپس میں تذکرہ کر رہے ہوں کہ یار یہ بیٹا ان کا فلانے کا بے نمازی ہے, تو باپ کو ناگوار ہوگا. ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جو چاہیں کریں, وہ ہم ان کے غلام ہیں, مالک اور غلام کا معاملہ ہے. لیکن آپس میں غلاموں کو اور بندوں کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا کہ تم میرے بندے کے بارے میں رسوائی کا تذکرہ کرو. ہاں, جس کا نقصان متعدی ہو, مثلا کوئی گمراہ انسان ہے, گمراہی کا لٹریچر لکھتا ہے, امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تب علماء پر فرض ہے کہ اس کے خلاف لکھ دیں کہ یہ شخص گمراہ ہے, اس کی کتاب مت پڑھو, اس کی باتیں مت سنو. مگر جس کا ضرر متعدی نہیں ہے, اپنے اپنا ذاتی فعل ہے, تو اس کو تنہائی میں سمجھا دو. تنہائی میں, مثلا شراب پیتا ہے, تنہائی میں سمجھا دو کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں. لیکن جگہ جگہ اس کا تذکرہ مت کرو. اور صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم نے کہ غیبت زنا سے کیوں زیادہ اشد ہے؟ غیبت زنا سے کیوں زیادہ اشد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت میں مخلوق کا حق ہے، اللہ تعالی سے بھی معافی مانگے اور مخلوق سے بھی معافی مانگے، اور زنا میں صرف اللہ تعالی کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے. تو غیبت میں اس مخلوق کو اگر اطلاع ہو گئی تو معافی مانگنی پڑے گی، اگر اطلاع نہیں ہے تو جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں اس کو رد کر دے کہ ہم سے نالاقی ہو گئی اور کچھ پڑھ کے بخش دو. تین مرتبہ قل ھو اللہ شریف یا کچھ پڑھ کے بخش دو. غیبت میں معافی مانگنا اس وقت واجب ہے جب غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے. مثلا کراچی والا غیبت کر رہا ہے لاہور والے کی اور اس کو خبر نہیں ہے، تو لاہور والے سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کو اذیت نہیں پہنچی، اطلاع نہیں ہوئی. یہ تحقیق حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کو کم لوگ جانتے ہیں. ورنہ بعض لوگ نادانی سے خط لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی اس لیے معافی چاہتا ہوں، بلا وجہ اس کا دل خراب کیا، اس کو اور غصہ آتا ہے کہ عجیب دوست تھے، تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا جب تک جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں، مگر جس ماحول میں غیبت کی ہے ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں بہت نالائق، بہت کمینہ پن مجھ سے ہو گیا، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں، لہذا آپ لوگوں کو بھی دل اپنا صاف کر لو اور کچھ پڑھ کے اس کو بخش دو. میرا مشورہ ہے کہ روزانہ تین مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر کے تمام امت کو بخش دو، اس عنوان سے کہ اے اللہ کسی کا حق ہم نے مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، برا بھلا کہا ہو، اس کا ثواب قیامت کے دن دے کر ہمارا راضی نامہ کرا دینا. مگر مالی حق دینا پڑے گا، اگر مر گیا وہ تو اس کی اولاد کو دینا پڑے گا، وارثین کو دینا. مال جو ہے معافی سے مال معاف نہیں ہوگا، مال تو دینا پڑے گا، لیکن اگر بغیر غریبی یا کسی مجبوری سے نہیں دے سکا تو بھی ثواب بخشنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی نامہ کرا دے. مگر مال ہو پھر بھی کنجوسی سے ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر مال تو ہر صورت سے دینا پڑے گا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ بعض فعل ایسے ہیں کہ جس میں اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ معافی نہ مانگنا واجب ہے. جیسے فرسٹ ایئر میں کسی لڑکی سے اس کا غلط معاملہ، نامناسب، غیر شریفانہ، کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، یوں سمجھیے زنا ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ والا بن گیا، توبہ کر لیا، شیخ سے مرید ہو گیا، تو اس کی معافی مانگنا واجب نہیں، نہ مانگنا واجب ہے کیونکہ اس سے اس کو اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی، شرم و حیا آئے گی، اور اذیت پہنچانا حرام ہے مسلمان کو. عقل کی بھی خلاف ہے کہ وہی لڑکی جس سے نامناسب حرکت صادر ہو گئی کسی سے، اب وہ جج ہے یا کوئی اور بڑے عہدے پر ہے، اب جا کر اس کے بچے بھی وہاں بیٹھے ہوئے، معافی مانگنے میں سخت فتنہ ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کے حقانی ہونے کی دلیل ہے. ورنہ کوئی معمر خاتون سے کوئی کہے کہ ہم جب کلاس فیلو تھے تو مجھ سے کچھ گستاخی، کچھ نالائقی، کچھ گناہ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ، تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو. لہذا اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ غیبت کو زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے. اللہ سے معافی مانگ لو بس ختم، ایسے ہی لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی ہو گئی ہو تو پھر وہ لڑکا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور جا کے اس سے مریض اور جا کے کہہ رہا ہے سب مریضوں کے سامنے کہ مجھ سے جو آپ کے ساتھ میں نے گناہ کر لیا تھا میں اس سے معافی مانگنے آیا ہوں. تو کتنی شرمندگی. اللہ تعالیٰ پر قربان جائیے کہ جس مالک نے زنا اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی شہوت کی بیماری امر افعال کو معافی مانگنا جائز ہی نہیں ہے, اس سے اذیت پہنچتی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو ختم, مگر اس معافی میں دو مضمون ہو کہ اللہ جس سے میری شہوت اور زنا اور گناہ جتنی ہوئی ہیں شہوت کے, اس سے جو ہم کو نقصان پہنچا اس کی بھی تلافی کر دیجئے, کیونکہ عادت خراب ہونے سے بار بار گناہ کا تقاضا شدید ہوتا ہے. ایک مرتبہ بھی جس نے گناہ کیا ہے ساری زندگی اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا, اور دوسرے کی جس کے ساتھ ہم نے گناہ کیا اس کی جو میں نے عادت خراب کی اس کا وبال بھی میرے سر پر نہ آئے, ورنہ صحیح جاریہ اگلا جس کے ساتھ گناہ کرے گا اس کا سکھایا ہوا ہے ظالم خبیث اول جو ہے مرتکب اول. تو گناہ کی دو قسمیں ہو گئی یہاں, لازمہ اور متعدیہ. خود بھی عادت خراب کی اور ساری زندگی مجاہدہ شاقہ شدید مجاہدہ اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ گناہ کرنے کے بعد اس کی عادت اس گلی سے گزرنے کی ہو گئی اس کو. لہذا ساری زندگی یہ بھی مجاہدہ اٹھائے اور یہ بھی اللہ سے دعا کرے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ گناہ کیا یا اللہ ان کو بھی ولی اللہ بنا دے, ایسا نہ ہو کہ میری ڈالی ہوئی عادت گناہ کی وہ آگے بڑھ جائے اور تمام وبال ہمارے سر پر آئے. جیسے کہ میرے مرشد مولانا شاہ ولی الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر کوئی پان کی دکان یا جنرل اسٹور اس ٹیلی ویژن لگاتا ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے پان تو کھائیں گے, تو اس ٹیلی ویژن پر جتنے مان لو 100 آدمیوں نے دیکھا اس کو, تو 100 آدمیوں کا جو الگ الگ گناہ ہے سب اس ٹیلی ویژن رکھنے والے کے سر پر لادا جائے گا. اس لیے یاد رکھو اگر کسی نے ایک دفعہ بھی گناہ کر کے کسی انسان کی عادت خراب کی ہے اور وہ پھر اسی عادت کی بنا پر آگے گناہ کرتا ہے, سب کا وبال اس ظالم اول پر آئے گا جس نے اسی عادت خراب کی ہے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ ہمارے گناہوں کے نقصانات لازمہ جو ہماری ذات کو پہنچا اس کو بھی معاف فرمائیے, اور خالی معافی بھی دے دیجئے تلافی بھی کر دیجئے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں, اور ملکہ بے حیائی کو ملکہ حیا سے تبدیل فرما دیجئے, کیونکہ ہر گناہ سے انسان بے شرم ہو جاتا ہے. ہر گناہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے, شلوار اتر جاتی ہے, حیا کہاں رہتی ہے؟ اگر حیا ہوتی تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگلے کو جو کرتا ہے گناہ جس کے ساتھ اس کا بھی حیا ختم کرتا ہے, یہ بے حیا بھی ہے اور دوسروں کے لیے حیا سوز بھی ہے. لہذا یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ میرے گناہوں سے جن جس مخلوق کو نقصان پہنچا اور ان کی عادتیں خراب ہوئیں آپ ان سب کو ولی اللہ بنا دے, اور ان کی بھی نقصانات لازمہ نقصانات متعدیہ, خوب غور سے سن لو الفاظ, نقصانات لازمہ نقصانات متعدیہ جو دوسروں تک پہنچ گئے ذرا سے ہی ہمارے گناہوں کے, اس کی آپ اپنے شان کرم کے شایان نشان تلافی فرما دیجیے کہ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے میرے حق میں اور ہم کو اللہ والا بنا دیجیے. لیکن میرے ذریعے سے جن جن مخلوق کی میں نے عادت خراب کی گناہ کر کے نقصانات لازمہ تو معاف فرمائیے, اور میرا ملکہ بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی کی جو خبیث عادت ہے اس کو حیا سے تبدیل فرما دیجیے, اور میری غیر شریفانہ حرکت کو شرافت سے بدل دیجیے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوا ہے ان کی عادتیں خراب ہوئیں, وہ آگے گناہ کر کے میرے اوپر وبال نہ بنے بلکہ ان کو بھی اللہ والا بنا دیجئے, متقی کر دیجئے, تاکہ میرا سیاح متعدیہ نہ ہو, جاریہ نہ ہو. جیسے حسنہ جاریہ ہوتا ہے نا, صدقہ جاریہ, ایسی برائی بھی جاریہ ہو جاتی. ایک شخص نے کسی کے بچپن کو نقصان پہنچا دیا, بچپن میں اس کے ساتھ مکالا کر لیا, اب وہ زندگی بھر جو عادت خراب ہوئی سب کا گناہ. اگر 100 دفعے اس نے بدفعلی کی, 100 بدفعلی کا عذاب اس خبیث پر, اس ظالم اول اور خبیث اول پر بھی آئے گا, پتہ چل جائے گا قیامت کے دن. پھر اس لیے یہ دعا سکھا رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کے نقصانات جو میری ذات کو پہنچے اس کی بھی تلافی فرما دیجئے. کہ دو نقصان پہنچا, ایک تو حیا ختم ہوئی, بے حیائی کا مادہ آ گیا, نمبر 2 غیر شریفانہ مزاج بن گیا, مزاج صالحین نہ رہا. گناہ سے مزاج صالحین نہیں رہتا, مزاج فاسقین بن جاتا ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوئے ان کا بھی ہم نے مزاج بگاڑا, ان کا مزاج بھی بگاڑا, لہذا ان کو بھی, مجھ کو بھی, ان کو بھی صالحین بنا دے. اور حیا اور تقوی والی حیات ہمیں دے, اور متعلقین جن گناہوں سے میرا تعلق ہے جس عورت یا مرد کے ساتھ, سب کو اللہ تقوی دے دے, اور میرے سیئہ کو اور میرے گناہ کو جاریہ نہ ہونے دے. تو اللہ تعالیٰ کے اسلام کے برق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبت کا معافی مانگنا واجب اس وقت ہے جب جس کی غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے, اور جب خبر نہیں ہے تو جس مجلس میں غیبت کی وہیں کہہ دو کہ بھائی مجھ سے نالائقی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں. جہاں ان میں کچھ خرابی صحیح, کون ہے جو بندہ بے عیب ہو, اس سے زیادہ تو ہم عیب دار ہیں. اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دو اس کو, اور اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا. لیکن اگر پتہ چل گیا کوئی آدمی یہاں سے گیا لاہور, بتا دیا کراچی میں فلانا غیبت کر رہا تھا, تو پھر اب معافی مانگنا واجب ہو جائے گا کیونکہ اطلاع ہو گئی. اور زنا سے اشد اس وجہ سے ہے کہ غیبت کا معاملہ جو ہے مخلوق جب تک معاف نہ کرے گی معاف نہیں ہوگا. اور زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے رو کے معافی مانگ دے اور اپنی اصلاح اور مزنی اور جس کے ساتھ غلطی ہوئی اس کی بھی اصلاح کی دعا کر لے کہ اللہ آئندہ اس کی حیا جو ختم ہوئی میری بے حیائی سے, ہماری بے حیائی سے آپ کی جس مخلوق کی حیا ختم ہوئی تو ہمیں بھی معاف کر دیجئے, ان کو بھی معاف کر دیجئے, اور ہمیں بھی ولی اللہ بنا دیجئے, اور اس کو بھی ولی اللہ بنا دیجئے, ہمیں بھی تقویٰ دیجئے, اس کو بھی تقویٰ دیجئے, تاکہ وہ آئندہ جو گناہ کرے اس کا وبال ہماری کھوپڑی پر نہ آئے, ہمارے کندھوں پر نہ آئے. بتاؤ اس کو 2 لفظ میں یاد کر لیجئے, ہمارے گناہ سے جو نقصانات لازمہ یعنی ہماری ذات کو پہنچے اس کی بھی تلافی کر دیجئے, کہ ہماری غیر شرافت اور بے حیائی کا مادہ جو پیدا ہوا اس کو شرافت اور حیا سے بدل دیجئے, اور آئندہ کے لیے ہمیں عزم تقویٰ نصیب فرمائیے, کیونکہ بار بار گناہ سے برک میں لوزنگ آ گئی, لوزنگ برک فیل ہو جاتی ہے پھر, لہذا پھر ہماری برک کو اور تقویٰ کی برک کو ٹائٹ کر دیجئے اور رائٹ کر دیجئے کہ دوبارہ ہماری موٹر فائٹ نہ کرے کسی پر. آج کیسی سائٹ بزنس بتا رہا ہوں آپ کو. بتاؤ مضمون آج, اور ادھر آؤ وہاں سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو بھائی, پیچھے بیٹھنے والے پھر پیچھے ہی رہتے ہیں. اور ادھر خس کر بتاؤ مضمون ضروری ہے یا نہیں. یہ بہت عظیم مضمون پیش کر رہا ہوں, یعنی ہم سب اپنی بگڑی کو بنانے کا مضمون ہے, اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے غیبت کو اشد فرمایا, تو صحابہ کو آپ نے یہی جواب عطا فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ ارے زنا سے بھی اشد ہے برائی کرنا غیبت, آپ نے فرمایا کہ غیبت مخلوق کا بھی حق ہے, مخلوق سے معافی مانگنا پڑے گا, اور زنا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, مگر یہ سب دعائیں جو اس کی عادت خراب ہوئیں اس تفصیل کے ساتھ دعا کر لو کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہر گناہ کے نقصانات لازمہ اور نقصانات متعدیہ, متعدیہ جراثیم متعدی نہیں ہوتے, دونوں کی اپنی شان کرم کے شایان نشان تلافی فرما دیجئے, یعنی ہر گناہ سے میری حیا جو بے حیائی سے تبدیل ہوئی ہے اور ہماری شرافت غیر شرافت سے تبدیل ہوئی ہے اور ہماری تقویٰ کی روکنے کی برک جو ہے اس میں جو لوزنگ پیدا ہو گئی ہے اب دوبارہ ہمیں پھر با ہمت اور مضبوط برک عطا فرمائیے, اور جن کے میرے ذریعے سے جن کو گناہ کی عادتیں پڑ گئیں تو ان کا وبال ہمارے سر پر نہ آنے دیجیے, اپنی رحمت سے اس کی تلافی, نقصانات متعدیہ کی بھی تلافی فرما دیجیے کہ میرے گناہوں کے متعلقات اور متعلقین سب کے سب کو تقویٰ دے دیجیے تاکہ آگے ہمارا گناہ آگے نہ بڑھ جائے, اور حکیم الامت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک اطلاع نہ ہو اس کو تو اس سے جا کے معافی مت مانگو, خط بھی نہ لکھو, جس مجلس میں غیبت کیا وہیں کہہ دو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کر دی, کون ہے جو عیبدار نہ ہو, ہمارے ہزاروں عیب ہیں مگر ہم نے بلا وجہ ایک مسلمان بھائی کی آبرو کو نقصان پہنچایا, ہم توبہ کرتے ہیں, اور پڑھو, سب لوگ پڑھو تم بھی گنہگار ہوئے ہو کیونکہ تم نے کیوں سنا غیبت, تین تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے سب بخش دو, اور غیبت کے بارے میں ایک دوسری حدیث سن لو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ان کے منہ پر کہہ دوں, بالکل سچ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ان میں یہ عیب ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی تو غیبت ہے, اگر اس میں یہ عیب نہ ہوتا تب تو تیرا بہتان تھا, غیبت اسی کا نام ہے کہ سچا عیب اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ مت کرو, خود اس مسلمان بھائی سے کہہ دو جا کر کہ آپ ایسا کام نہ کیا کریں, مگر اس کا تذکرہ یہی دلیل ہے کہ حق تعالی ہمارے ربا کو ابا سے بھی زیادہ رحمت ہے, ابا بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی غیبت کریں سب لوگ, خود چاہے ڈانٹ دے چاہے کان اینٹ دے, مگر ابا کو پسند نہیں کہ میرے بیٹے کا جگہ جگہ ریلوے اسٹیشن یا ہوٹلوں میں تذکرے ہو رہے ہیں, تو ربا کو بھی پسند نہیں آیا, اے ماں باپ بچوں کے ماں باپوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری شفقت و رحمت متقاضی نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کی برائی ادھر ادھر ہو, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت خالقیت کی اور پالنے کی اور خالقیت کی نہیں پسند کرتی کہ میرے بندوں کی ادھر ادھر تذکرے برے ہوں, یہ اللہ تعالیٰ غیبت کے حرام ہونے میں عظیم 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 دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنے غلاموں کی آبرو کا بڑا خیال ہے, حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آبرو کا بے حد خیال ہے کہ ہمارے بندوں کو کوئی بے عزتی نہ کرے, اب دیکھو جتنے جانور ہیں کسی انسان کے کمر کے نیچے دم دکھا ہے دم, لیکن ہر جانور کے پیچھے دم ہے کیونکہ وہ پیجامہ نہیں پہن سکتے, لنگی نہیں باندھ سکتے, ان میں عقل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانوروں کی شرمگاہوں پر دم لٹکا دیا کہ میرے جانور کی ذلت و خواری نہ ہو اور ان کا سوراخ و شرمگاہ کوئی نہ دیکھے, تو جس اللہ کو اپنے جانوروں کی پردہ پوشی کا خیال ہے تو انسانوں پر کتنی رحمت ہوگی اسی, ایسے مالک پر اگر کروڑوں جان فدا کر دو تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اب دوسری حدیث ایک سن لو بس اس کے بعد پھر من اقتیبا اخوه المسلم من اقتیبا عنده، مشکات شریف کی روایت ہے، من اقتیبا عنده اخوه المسلم، کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اور اس کو طاقت ہے کہ اس کو روک دے، طاقت ہے کہ بھئی خاموش، میں مسلمانوں کی برائی سننا نہیں چاہتا. بعض بزرگوں نے شرط لگائی کہ مجھ سے دوستی کی بنیاد پر پہلی شرط یہ ہے کہ جب آؤ میری مجلس میں کسی کی برائی نہ کرنا، اور اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، روکا نہیں، سنتا رہا غیبت. تو اذرقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں اس کو پکڑ لے گا. اس کی شرح کی محدثین نے، ادرکا کی، اے خزر لہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دونوں جہان میں رسوا کرے گا اس کو. پھر سے اس حدیث کو سن لو، جس کے سامنے کوئی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو رد کر دے، کہتے کہ بھائی آپ ہمارے سامنے غیبت نہ کیجیے، کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام اور سننا بھی حرام، آپ مجھے کیوں حرام کام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے پیٹ میں کہ آپ کے لوٹے میں پیشاب ہی بھرا ہوا ہے؟ آپ کسی ولی اللہ کا تذکرہ کرو، کسی بزرگ کی بات سناؤ، اللہ میاں کی کوئی محبت کی بات سناؤ. اگر یہ اس کو روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو جزا دے گا. اگر اپنی مداہنت اور حماقت اور گناہوں کی عادت، بولتا نہیں سنتا ہے، تو کان اس کا مجرم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ وعید دیکھو، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں اللہ اس کو پکڑے گا، جس کی تفسیر شرح محدثین نے کی، اے خزر لہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں رسوائی ہوگی. اور میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کراچی میں کلکتہ یا بہار کے کسی آدمی کی غیبت کی جو کلکتے میں رہتا ہے، تو اپنی نیکیاں اس نے ساری کراچی سے پٹنہ یا کلکتہ بھیج دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جانتو مفلس کون ہے؟ مفلس مسکین، کہ جو خوب دنیا میں عبادت کرتا ہے مگر غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور قیامت کے لیے ننگا کھڑا ہوتا ہے. محنت کی کمائی اور مفت میں گوائی، اگر بہت شوق ہے تو چلے جاؤ کلکتہ، وہیں جا کے اس کو سمجھا دو یا خط لکھ دو، جس میں عیب سمجھتے ہو اسی کو خط لکھ دو کہ مخلصاں، اگر قبول کی امید ہے، اگر قبولیت کی امید نہیں ہے تو خط لکھنا بھی واجب نہیں. بس میرا مضمون ختم. یہ اس شخص کی تقریر ہے اس وقت جس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر میرا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ناساز کا اپنے دوستوں کے ساتھ ساز باز کیسا رہا. اگر کسی کو روکنے کی طاقت نہ ہو غیبت کرنے والے کو، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ. اور اگر اتنا تلوار اور خنجر لیے ہے کہ اگر نہیں سنو گے تو مار دوں گا، تب بیٹھ جاؤں میں، دل سے برا سمجھو. مگر ایسے حالات بہت شاد و نادر ہیں کہ جو غیبت سنانے میں تلوار بھی لے استعمال کرتا ہو. اٹھ کے چلے جاؤ، اتنے ہی کہہ دو کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، نرمی سے کہہ دو، سمجھا کر کہ بھائی مسلمان ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں، قیامت کے دن معلوم ہو سکتا ہے کوئی خوبی ان کی قبول ہو گئی ہو کوئی عمل، اور وہ بخش دیا جائے، اور ہمارا آپ کا کوئی عمل گرفت میں ہو، اللہ کے نظر میں وہ قابل عذاب ہو، تب کیا ہوا؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان سے غیبت کرتا تھا تو سر جھکائے تھوڑی دیر بیٹھے رہتے تھے, اور جب وہ ختم کر لیتا تھا تو فرماتے تھے تم سب غلط کہتے ہو, تمہاری سب باتیں غلط ہیں. یہ وہ اس کا منہ چھوٹا سا ہو جاتا تھا اور زندگی بھر کے لیے توبہ کرتا تھا. یہ اب حاجی صاحب سے کبھی کسی بھی بات نہیں کرے, اور سنتے ایسے تھے کہ وہ سمجھ رہا تھا, دل میں سوچتا تھا کہ آج تو میں نے بس کامیابی حاصل کر لی, حاجی صاحب کا دل اس سے برا کر دیا خوب برائی کر کے. لیکن آخری جملہ حاجی صاحب جب دیکھا کہ اب یہ تھک گیا اپنا کام پورا کر لیا, تب فرماتے تھے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب غلط ہیں. لیکن اس پر عمل ہمارے آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ سننا میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں غلط ہے, ہمارا ایمان اس درجے کا نہ ہو تب کیا ہوگا. جیسے کہ ارادہ ہے کہ ابھی کہوں گا اور پھر مارے ڈر کے نہ کہا تب کیا ہوگا. اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں احتمال معصیت پر بھی نہ رہو, جیسے کوئی حسین آ رہا ہے یا آ رہی ہے, احتیاطاً اپنا روٹ بدل لو روٹ, ورنہ اس کا اخروٹ تمہارے منہ میں شیطان ڈال دے گا. اخروٹ میں روٹ ہے یا نہیں بتاؤ, راستہ بدل دو, فٹ پاتھ بدل دو, آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو, اللہ ڈراویرنگ نہ ہو رہی ہو. ڈرائیورنگ میں بھی ادھر ادھر کچھ حرام مزہ آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ کوشش کی مگر پھر بھی کچھ نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا, ہم اس سے نادم شرمسار ہیں, ہم اس سے نادم ہیں شرمسار ہیں, اور ہم استغفار کرتے ہیں. ہمارا استغفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں پالنے والا. ڈرائیورنگ میں بھی ادھر ادھر کچھ حرام مزہ آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ کوشش کی مگر پھر بھی کچھ نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا, ہم اس سے نادم شرمسار ہیں, ہم اس سے نادم ہیں شرمسار ہیں, اور ہم استغفار کرتے ہیں. ہمارا استغفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں, پالنے والا جلد معاف کر دیتا ہے. لہذا حکیم الامت کا یہ جملہ سن لو کہ میری ریل کے پاس جب کوئی دوسری ریل آتی ہے تو میں دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں, منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں. کیوں؟ ممکن ہے کہ اس ریل میں کوئی زنانہ ڈبا ہو. دیکھیے ممکن ہے کہ ریل کا کوئی زنانہ ڈبا ہو, اور ممکن ہے کہ وہ میرے ڈبے کے سامنے اپنا ڈبا لا کے کھڑا کر دے اور دو ڈبے مل کر ڈبل ڈبا ہو جائے اور گول گپا ہو جائے, اور ممکن ہے کہ میری نظر ادھر پڑ جائے تو ممکن ہے کوئی زبردست ڈیزائن حسن کی اس میں ہو, ممکن ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد پھر ہم ہٹا نہ سکیں نفس کی وجہ سے. اتنا خیال رکھتے ہیں اللہ والے, لہذا دیکھتے ہی نہیں. ریل کے سفر میں ہمیشہ کھڑکی کی طرف منہ کرو, اگر سامنے کوئی ایسی شکلیں ہوں خواتین ہوں تو کھڑکی کی طرف منہ کر لو, پیٹ خواتین کی طرف کر لو, اور منہ کر لو درختوں کی طرف. نظارے قدرت دیکھتے رہو. تو آج یہ دل میں تقاضا تھا کہ میں غیبت کے بارے میں اور اسلام کی حقانیت, اسلام اتنا سچا مذہب ہے جس سے کسی مذہب میں نفسیات اور آبرو کی اتنی رعایت کہیں شاید پاؤ گے. اب آپ بتا دو, ورنہ اگر اسلام کا تعلق سچا مذہب آسمان سے نہ آتا تو عقل انسان کی بین الاقوامی یہی طے کر لیتی کہ جس کے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی اب وہ ڈپٹی کمشنر ہے, جا کے ڈی سی صاحب سے کہو کہ جناب فرسٹ ایئر میں یوں تو جو غلطی ہوئی معاف کر لو, عورتوں کے ساتھ اگر لڑکیوں کے ساتھ کالج میں گڑبڑی ہوتی تو معافی مانگتے، کہتے ضرور معافی مانگنا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک مسلمان خاتون کو یا ایک مسلمان لڑکے کو بے عزت کیا ہے. دنیاوی قانون ہوتا تو اس قانون کو وہ معافی مانگنے کے لیے لگا دیتے، مگر یہ اللہ کا مذہب ہے، یہ اللہ کا مذہب ہے. اللہ نے اپنے غلاموں کی، بندیوں کی اور بندوں کی آبرو کا کتنا خیال کیا. سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے اسلام میں. اور تجربہ اس بات کا یقین نہ آتا ہو تو ذرا کوئی اپنے مفعول سے معافی مانگ کے دیکھے، ڈنڈا لے کے نہ دوڑائے تو کہنا. اسی لیے رنگون میں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تصویر اسلام میں کیوں حرام ہے، اس سے اولیاء اللہ کی تصویریں ہوتی، ہم برکت لیتے، باپ داداؤں کی نشانی ہوتی. میں نے عرض کیا کہ اسلام میں دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، یعنی نفع کھینچنے سے مقدم ہے کہ نقصان کو دفع کیا جائے. چونچہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرا نبی کافروں پر حریص ہے، حریصن علیکم، اے کافروں میرا نبی تم پر حریص ہے، لالچی ہے، مگر تمہارے جیب کا لالچی نہیں ہے. حریصن علی ایمانکم و صلاح شانکم، تفسیر روح المانی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے مگر اے ظالموں تمہارے دولت مال کا نہیں، حریصن علی ایمانکم تمہارے ایمان پر حریص ہے، و صلاح شانکم اور تمہاری حالت کی درستی کے لیے ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. یہ تو کافروں کا انعام ہے، لیکن فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے مگر میرا نبی مومن کے ساتھ تو کچھ اور ہی اس کا کمال ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور مومنین پر رؤوف اور رحیم بھی ہے. رؤوف معنی کیا ہے؟ کہ امت کو نقصان دینے والے اعمال کو حرام فرمانا. بات دیکھیے، فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا رأيتم الذين يعملون عمل قوم لوط، جب تم دیکھو لڑکے مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہوں، لڑکے لڑکے کے ساتھ، اذا رأيتم الذين يعملون عمل قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کی بدفعلیاں ہو رہی ہوں، جب تم دیکھو فقتل الفاعل والمفعول کلیہما، تو فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول کو بھی قتل کر دو. یہ رحمت للعالمین ہے. لیکن اسلامی حکومت اس کام کو کرے گی، عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، ورنہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. اس لیے آج دیکھیے افغانستان میں یہ کام ہوتا ہے، دیوار گرا دی جاتی ہے. تو اگر اس میں فائدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم قتل کا کیوں دیتے؟ تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافت رؤوف رافت سے ہے، رؤوف مقدم ہے کہ نہیں، وبالمؤمن رؤوف الرحیم، پہلے رؤوف ہے پھر رحیم ہے. تو علامہ علوسی فرماتے ہیں رؤوف رافت سے ہے، رافت معنی دفع مضرت، میرا نبی امت کے کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے دور رکھتا ہے، نقصان کو دور کرتا ہے. میرا نبی رؤوف ہے، جسمانی تکلیف ہو یا روحانی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھ لال ہو گئی اور آنکھ دکھ آئی تو آپ نے فرمایا اے علی آج کل کھجور مت کھاؤ کہ کھجور گرم ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، اٹھائی ہیں. تم یہ پرہیز بتانا دفع ضرر نہیں ہے. اور رحیم معنی رحمت سے ہے، رحمت یہاں جلب منفعت ہے، تو دفع مضرت مقدم ہے، نقصان کو دفع کرنا پہلے خیال کرو اور نفع حاصل کرنا بعد میں خیال کرو. لا الہ غیر اللہ سے جان بچاؤ، یہ دفع ضرر ہے. کیونکہ دوسرے خدا باطل تو ایمان لانے سے تمہارے ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا. تو لا الہ مقدم ہے کلمے میں یا نہیں؟ کہ غیر اللہ سے دل مت لگاؤ کیونکہ تمہارے لیے مضر ہیں. اور پہلے غیر اللہ کو نکالو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. تو غیر اللہ سے جان چھوڑا بچاتے رہو، اللہ سے چپکاتے رہو. یہ حاصل کلمہ ہے. یہ عاشقانہ ترجمہ شاید ہی کہیں پاؤ گے. لفظ شاید یاد رکھنا ورنہ بدگمانی شیطان ڈال دے گا. غیر اللہ سے جان کو چھڑاتے رہو، اللہ سے دل کو چپکاتے رہو. تو لا الہ ضرر ہے یا نہیں؟ کلمے میں ضرر کو مقدم کیا گیا تو معلوم ہے حق تعالیٰ کا قانون، اسلام کا قانون یہی کہ دفع ضرر کو مقدم کیا جاتا ہے. ہماری اٹھان کلمے کی بنیاد دفع ضرر سے شروع ہوا ہے. کل اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد اور کلمہ ابتدائیہ نقطۂ آغاز دفع ضرر سے شروع ہوا ہے اسلام. نقصان غیر اللہ کو نکالو پہلے. تو میں نے جواب دیا رنگون میں اس سائل کو، کبھی یہ جواب نہیں آیا تھا. اچانک اللہ تعالیٰ نے آبرو رکھ لی، میرے کشکول میں عطا ہو کر فرما دیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ فائدے تصویروں میں تھے کہ صحابہ کی شکلیں سامنے آتی، مگر ضرر اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی تلافی نہیں. عظیم نقصان تھا تصویروں میں. اور اس کی مثال سن لو، آپ کے رنگون کا ایک لڑکا مسلمان لندن جاتا ہے، برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جوانی ہے، دیندار بھی نہیں، نماز بھی نہیں. ایک انگریز لڑکی سے لپٹ گیا اور لڑکی بھی لپٹ گئی. اسی لیے حسن عشق میں فاصلہ رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں میں میگنیٹ ہے. نظر کے حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عشق میں بھی میگنیٹ ہے مقناطیس، اور حسن میں بھی مقناطیس ہے. جب دو میگنیٹین قریب ہو جائیں گے تو چپٹنے کا خطرہ ہے، نہیں بتاؤ. اگر نہ بھی چپٹیں، فاصلہ ہی رکھیں، مگر میگنیٹ کے ٹارگیٹ پر رہے وہ، جیسے لوہا مقناطیس ہے اور یہ اٹھنی ہے، تو جتنا لوہا ہلاؤ اٹھنی بھی ویسے ہی ناچے گی. تو حسن کے ہاتھ میں عشق ناچتا ہے، پریشان رہتا ہے. ارے میاں، ہم نے اٹھنی نچا کے دیکھی ہے، ایسے تقریر نہیں کر رہا ہوں. ایک لوہے میں مقناطیس میگنیٹ میں نے ایک ہاتھ میں لیا اور ایک طرف میں نے اٹھنی رکھی، اور اس اٹھنی کو میگنیٹ جو میں نے ہلایا تو اٹھنی بھی ناچ رہی تھی. تو حسن جو ہے اس کو پریشان رکھتا ہے. لہذا اگر اس کے ٹارگیٹ سے آگے بڑھ جاؤ تو سکون سے رہو گے. لہذا جب حسینوں کے ساتھ کہیں گزرنا ہو، جلدی سے آگے بڑھ جاؤ، ٹارگیٹ پر نہ رہو. تو فاصلے رکھو حسن اور عشق میں، ٹارگیٹ پر کبھی نہ آؤ. نشانے کے ٹارگیٹ پر نہ رہو. تو میں نے کہا دیکھو، آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی برطانیہ پڑھنے گئے مثلاً آکسفورڈ یونیورسٹی میں، انہوں نے ایم ایس سی اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، مگر نماز نہ روزہ، کسی انگریز لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکا لپٹا ہوا ہے، اور وہاں کچھ برا نہیں ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا برطانیہ کی سڑکوں پر، ایک مرد آ رہا ہے، ایک عورت آ رہی ہے، آمنے سامنے ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کا چما لیا اور پھر گڈ مین کر کے چلے گئے. کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ ان کی سوسائٹی میں داخل ہے. سڑکوں پر زنا ہو رہا ہو، پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی اگر دونوں راضی ہیں، لیکن سڑکوں پر اگر پیشاب کر لے کوئی تو گرفتار ہو جاتا ہے. £500 جرمانہ لگ جاتا ہے. یہ ہے ترقی یافتہ ملک جہاں جہاں موت لینا حرام. بس آگے کیا کہوں گا. اب وہ لڑکا آیا, وہی لڑکے کا فلم بنا لیا وہاں کے رنگون کے دوسرے لڑکے نے, اس کو فلم میں لے لیا, تصویر بنا لی. ایسی لڑکی مسلمان کسی انگریز لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی, اس کی بھی فلم لے لیا. اب اس کے بعد دونوں وہ لڑکا تو کسی شیخ سے مرید ہو گیا, اللہ اللہ کیا, تہجد پڑھی, گناہ چھوڑا, حج کرایا, اتنے اونچے حالات ہو گئے کہ وہ شیخ کا خلیفہ ہو گیا اور 1,00,000 مریدوں کو مراقبہ کرا رہا ہے, اللہ کا نام سکھا رہا ہے. اتنی اس کا کلاس فلو آیا. وہ جو تصویر لی تھی ایک لڑکی انگریز لڑکی کے ساتھ دبوچنے کی, دبوچ کے کا وزن مرید کے پر ہے. لاہور جاتے ہوئے ایک اسٹیشن پڑتا ہے مرید کے. اب وہ جناب اس نے کہا بھائیو مراقبہ کرنے والے درویشوں فقیروں اپنے پیر صاحب کو دیکھو ادھر, اور اس نے تصویر کو اور بڑی سائز میں کر دیا. اب اس وقت صاحب نسبت ولی اللہ تھا وہ, لیکن وہ ظالم حسد میں اس کی وہ ماضی پڑھنے کی کلاس کی زمانے کی ایک انگریز لڑکی کے ساتھ نامناسب حرکت میں وہ فوٹو لے کر دکھا رہا ہے. بتاؤ کس قدر ایک اللہ کے ولی کی آبرو کو کتنا نقصان پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو کے تحفظ کے لیے تصویر کو حرام فرما کر ماضی کے گناہوں کے دستاویزات کو ختم کر دیا. مر جاؤ اس احسان پر اللہ کے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اسلام کے حق ہونے کی یہی دلیل ہے کہ دفع ضرر کو مقدم رکھتا ہے اسلام, دفع ضرر کو مقدم رکھتا ہے. اگر سنکھیا کھانے کی عادت ہے یا ہیروئن یا زہر, تو پہلے زہر سے بچایا جاتا ہے. زہر چھوڑ دے گا تو سوکھی روٹی سے وہ تندرست ہو جائے گا اور پھر بریانی والوں سے زیادہ لال ہو جائے گا. مزدوروں کو دیکھ لو ٹماٹر کی چٹنی روٹی کھا کر کیسے لال ہیں, اور مالداروں کو دیکھ لو بریانی اور پلاؤ کھا کر کیسے بلغمی مادہ پڑھ گیا, کچھ نہ کچھ بیماری رہتی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت میں پیدا فرمایا. یہ جو ہارٹ کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں, ایئر کنڈیشن اور آرام, محنت ہے نہیں, اور پیٹ وہی ہے, زبان وہی ہے. مرغانات کھانے کی پلاؤ بریانی کی عادت ہے, محنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کبد مانے مشقت, اور کبد مانے لیور جگر. تو جو مشقت میں رہے گا اس کا لیور جگر کبد, جب کبد میں رہے گا تو کبد بالکل صحیح رہے گا. کبد عربی لفظ ہے, کبد لیور کو کبد کہتے ہیں. تو جو لوگ مشقت زیادہ کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, دوڑتے دھوپتے ہیں, یہ اگر کچھ مکھن انڈا کھا بھی لیں تو جل کے خاک ہو جاتا ہے. ان کی مشقت ان کی تمام چربی کو اعلان کرتی ہے, جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اسی لیے اب بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. آرام زیادہ, صبح ٹہلنا چلنا مشقت. تو یہ میں نے ایک عرب کو بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا کبد صحیح ہو, لیور صحیح کام کرے, خون بلغم زیادہ نہ بنائے, ہر خلط کو اعتدال کے ساتھ پیدا کرے, سفرا خون بلغم سودا, چار اخلاط عربہ کہلاتے ہیں. اس میں اگر اعتدال چاہتے ہو تو مشقت میں رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ نہیں فرمایا. اتنا مشقت کرو ڈوب جاؤ. کبد میں پیدا کیا, تو جو مشقت میں رہے گا کبد میں, اس کا کبد صحیح کام کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے اس کی. بس بھائی طبیعت ناساز نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ساز باز کر دیا یا نہیں؟ کیا کریں، آج ایک ایسا مضمون بیان ہوا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ گناہوں کی معافی کو دو طریقے سے مانگو، کہ اے اللہ آپ کے حق میں جو ہم سے نالائقیاں ہوئیں آپ کے حق میں، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ تو ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، اور جو قضا ہے نماز کی زکوٰۃ کی حد قضاؤں کے ادا کرنے کی ہمت و توفیق دے دیجئے، لیکن آپ کی مخلوق میں جو ہم سے نالائقیاں ہوئی ہیں تو اس میں ہمارا تین قل شریف کا ثواب دے کر اہل حقوق کو قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا، یہ دعا ہمیشہ کرو، جس کی عربی یہ ہے اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل بی رضا خصومنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے فریقوں کو جن کا حق رہ گیا ہم سے اور ہم ادا نہیں کر سکتے، اب مجبوری ہے پیسہ ہی نہیں ہے، یا وہ مر گئے انتقال کر گئے، یا ان سے ملنا تجھ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس مخلوق کو جس پر ہم سے زیادتی ہوئی، آپ قیامت کے دن ہماری کچھ ثواب یہ تینوں قول کا ثواب دے کر قیامت کے دن ان سب کو بھی راضی کر دینا، راضی نامہ کرا دینے کی کفالت قبول کر لیجئے، راضی نامہ کرا دینے کی کفالت بھی قبول فرما لیجئے، اور آپ کے حقوق میں ہم مجرم ہیں، آپ اپنا حق معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اور جو نماز روزہ قضا ہے ہمارے ذمے اس کو ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ سے جب کوئی خوشی کی بات مانگو تو ایک دعا کا عنوان اختر سکھاتا ہے، اور یہ کہاں سے سکھاتا ہے، میں بھی سکھایا گیا ہوں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کا کہ جتنی آپ کی خوشی کی مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ اللہ ہم اپنی نالائقیوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، ہم اپنی نالائقیوں سے نفس کے کمینے پن سے، غیر شریفانہ حرکات سے، اپنی بشری کمزوریوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، لیکن اگر ہم آپ کو خوش نہیں کر سکے تو آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں، آپ اپنے کرم سے ہمیں خوش کر کے خوش کر دیجئے تو آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ آپ ہماری طرف سے خوشیوں کے سے بے نیاز ہیں، ہم آپ کی طرف سے عطا خوشی کے محتاج ہیں، کیسا مضمون ہے بتاؤ، ہم اپنی نالائقیوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، لیکن اگر آپ ہمیں خوش نہ کریں گے تو کوئی دنیا میں نہیں ہے جو آپ کے سوا ہمارا ہو، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ ہماری نالائقیوں کے باوجود ہم آپ کو خوش تو نہیں کر سکے، لیکن آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں اور ہم آپ کی طرف سے عطا خوشی کے محتاج ہیں، اس لیے آپ ہمارے سب اچھے اچھے مقاصد میں کامیاب فرما کر آپ ہم کو خوش کر دیجئے کہ آپ اللہ ہیں، بہت بڑے مولا ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ میری طرف سے خوشیوں کے انتظار میں ہیں، آپ کو ہماری خوشی کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری ہی شرافت ہوتی، ہم ایک شریف بندے لائق ہوتے اگر آپ کو خوش کرتے اپنے لائق اعمال سے، مگر ہم سے تو نالائقیاں ہو گئیں جس کی ہم معافی چاہتے ہیں، مگر آپ ایسا نہ ہو کہ میری نالائقیوں کی وجہ سے آپ ہماری خوشیوں کا کوئی اس کی تکمیل نہ فرمائیں، اس لیے آپ یہ دعا یاد کر لو کہ اللہ ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے، اپنی کمزوریوں نالاقیوں سے آپ اپنی رحمت سے ہمارے تمام خوشیوں کے نیک ارادوں کو میں کامیاب فرما دیجیے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرمائے، صلاح الدین صاحب بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اس میں تو بہت کچھ ہے بھائی، اب ہمارے پاس جو پرچے میں ہے اللہ جانتا ہے اس کو، اور آپ کے دل میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پرچے میں جو ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنی رحمت سے بلا استحقاق سب کی پوری فرما دے، تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما دے، اور ہر مشکل کو حل فرما دیں، اور ہمارے جتنے پرابلمس ہیں، اب سنو انگریزی ذرا، ہم لوگوں کے جتنے پرابلمس ہیں، اس بہایا ہے جمع بنانے کے لیے، ہم لوگوں کے جتنے پرابلمس ہیں سب کو نو پرابلم کر دیجیے، یعنی ہماری تمام مشکلات کو اپنے کرم سے حل فرما کر مشکل کا لغت ہی ختم کر دیجیے، اور ہر نیک ارادوں میں بامراد فرما کر اپنا بنا کر تب دنیا سے اٹھائیے میرے مالک، سر سے پیر تک ہماری روحانی بیوٹی پارلر کر دیجیے، ہم اس حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہو کر مسکرائیں اور شاباشی بھی دے دیں، اللہ اپنی رحمت سے اللہ ایک دعا کر لو، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ
ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، لب خاموشان محبت کی نگاہ پاک سے، لب خاموشان محبت کی نگاہ پاک سے، ایک نظر میں مردہ دل کی، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، جلوہ گاہ حق دل عارف کیا ہے گرم میں، جلوہ گاہ حق دل عارف کیا ہے گرم میں، بارگاہ کبریا کی، بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر، یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر، عشق کی تفسیر میں، عشق کی تفسیر میں، عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل، عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل، واز میں آمیزش، واز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر، داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر، روز محشر داغ دل کی، روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کیجیے، اللہ اللہ عشق کیجیے، بے زبانی دیکھیے، زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلے نکلا جس طرف نکلا وہ ہے راہ پریشان نکلا جس طرف نکلا وہ ہے راہ پریشان نکلا جو تیری بزم میں محبت سے گریزاں نکلا دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا کیونکہ وہ جان چمن خار بیاں با نکلا کیونکہ وہ جان چمن خار بیاں با نکلا ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہونے کو ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہونے کو جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا جب کبھی جوش جنوں چاک گریباں نکلا جو تیری بزم میں محبت سے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ ہے راہ پریشان نکلا درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا جو تیری بزم میں محبت سے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ ہے راہ پریشان نکلا نار شہبت میں نظر آئے اندھیرے دل کو نار شہبت میں نظر آئے اندھیرے